وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ آج ہم شامل کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پہلے حصے میں جو اصول بیان فرمایا ہے وہ ام الاصول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس اصول کے تحت مسلمان ریاستوں میں بسنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کے جو حقوق ہیں اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں مسلمانوں کے، وہ کس انداز کے ہونے چاہیے، اس کے حوالے سے گائیڈنس ملتی ہے، اور بھی بہت کچھ اس اصول کے حوالے سے سننے کو ملتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قرآن کی روشنی
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔
کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرا تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔
آج جو آیت مبارکہ اس سلسلے میں شامل ہے، اس آیت مبارکہ کے تحت کن موضوعات پر گفتگو ہوگی، آئیے فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔
آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات، آیات مبارکہ کے مختلف الفاظوں کی تشریح، مذکورہ آیات مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، لا اکراہ فی الدین کا معنی و مفہوم کیا ہے، ایمان کو لازم پکڑنے کی تاکید۔
آیات مبارکہ بہت اہم ہے، اصول کا درجہ رکھتی ہے۔ اس آیات مبارکہ کے اندر کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یعنی کچھ ایسے الفاظ جن کا معنی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تو آئیے سب سے پہلے ان الفاظوں کا معنی جانتے ہیں۔ اکراہ، اکراہ کا لفظی معنی ہے زبردستی کرنا، تو فرمایا گیا لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ پھر فی الدین، دین کہتے ہیں شریعت مطہرہ کو، دین اسلام یہاں مراد ہے، اللہ کا پسندیدہ دین مراد ہے۔ الرشد، رشد کے معنی ہے ہر خیر، ہر خیر کو ویسے تو رشد کہا جاتا ہے، بھلائی کو، ہدایت کو رشد کہا جاتا ہے، اسی لیے جب کسی شیخ کو مرشد کہا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ خیر اور بھلائی کے راستے پر چلانے والا ہے۔ یہاں رشد سے مراد ایمان ہے۔ الغی، غی کا جو معنی ہے ویسے تو جہالت ہے، لیکن یہاں پر کفر مراد ہے۔ الطاغوت، شیطان کو، جادوگر کو، کاہن کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ العروۃ الوثقی، دو الفاظ ہیں، عروا کہتے ہیں رسی کو، جسے لٹکا جائے رسی کو عروا کہتے ہیں، اور وثقی کہتے ہیں گرہ کو، یعنی وہ رسی جس میں گرہ باندھی گئی ہو، جو مضبوط ہو، جو کھلے گی نہیں، اب اس رسی سے لٹکنے والا جدا نہیں ہوگا۔ تو کچھ اہم الفاظ تھے، ان اہم الفاظوں کا معنی آپ نے سماعت کیا۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں، اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے تحت مختلف طرح کی روایتیں بیان ہوئی۔ ایک روایت یہ بیان ہوئی کہ قبیلہ بنی سالم میں ایک شخص تھے، ان کا نام حسین تھا، اور یہ شخص جو ہے ان کے دو بیٹے ملک شام میں کام کیا کرتے تھے اور وہ دونوں نصرانی ہو گئے۔ ایک مرتبہ وہ روغن اور تیل وغیرہ کے تاجروں کے ساتھ مدینہ منور آئے، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ جب تک اسلام نہیں لے کر آؤ گے اس وقت تک میں تمہیں جدا نہیں کروں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ان لوگوں نے اسلام ماننے سے منع کیا۔ مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں چاہتا کہ میرے جگر کے جو ٹکڑے ہیں وہ دوزخ میں جلیں، بروز قیامت ان میں دیکھتا رہوں، میں چاہتا ہوں یہ اسلام لے آئیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں جانے دو۔ وہ چلے گئے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیچھے کسی کو بھی روانہ نہیں فرمایا کہ جا کے ان کو پکڑا جائے اور لایا جائے اور ان کو زبردستی مسلمان کیا جائے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ ایک اور شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ قبیلہ انصار کی عورتوں میں سے اگر کوئی عورت ایسی ہوتی جس کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ منت مان لیا کرتی تھی کہ اگر میرا بیٹا جیا زندہ رہا تو میں اسے یہودی بناؤں گی اور یہودیوں کے حوالے کر دوں گی۔ جب ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے اور بنی نضیر کے جو یہودی تھے انہیں ملک بدر کیا جاتا ہے، تو ان یہودیوں کے ساتھ بہت سارے بچے وہ تھے جو انصار کے تھے، کسی کا بیٹا تھا تو کسی کا بھائی اور کسی کا بھتیجا۔ چونکہ اس طرح کے جو نظریں تھیں، باطل نظریں، وہ زمانہ اسلام سے پہلے مانی جاتی تھیں۔ جب زمانہ اسلام آیا اب وہ بچے یہودی ہو چکے تھے، بالغ ہو چکے تھے، یہودی تھے، تو اب انصار نے یہ کہا کہ ان بچوں کو ہم لیں گے۔ اس موقع پر اختیار دیا گیا کہ اگر وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں فبیہا، ریاست مدینہ میں رہیں، اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے کی اجازت ہے اور ان کو نہیں روکا جائے گا۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ دین میں زبردستی نہیں ہے، اس کا معنی اور مفہوم تو کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کافی چیزیں ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کے شان نزول پر 6 کے قریب مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ پہلا قول یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ آیات جہاد نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا کہ امام شابی، امام قتادہ، امام حسن بصری، امام دحاق، ان کا قول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ ان پر اسلام لانے میں جبر نہیں ہے۔ دو آیات میں مزید بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہے، لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ ایمان لے آئیں۔ اگر اللہ تعالی چاہے تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں، لیکن دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی حکمت یقینی طور پر بالغ حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا گیا، فرمایا گیا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ غم کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ایمان نہیں لے کر آتے۔ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اتنا غم نہ کریں۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے، لا اکراہ فی الدین کا معنی سمجھنے کے لیے، ہمیں 3 سے 4 جہتیں ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے۔ پہلی جہت یہ ہے کہ انفرادی اعتبار سے آج کے دور میں جو کفار مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں یا کسی اور جگہ رہتے ہیں، انفرادی اعتبار سے ایک مسلمان کو یہ حق نہیں کہ ان پر اسلام لانے کے تعلق سے جبر کرے. لا اکراہ فی الدین کا ایک معنی یہ ہے کہ مسلمان کو جبر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان پر 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے لیکن مسلمانوں نے جبری طور پر کبھی بھی ہندوؤں کو مسلمان نہیں بنایا. یہاں تک کہ وہ اس سرزمین کا نام چاہتے تو بدل سکتے تھے, اسلامستان رکھ سکتے تھے, کوئی اور نام رکھ سکتے تھے, لیکن جو نام تھا وہی نام برقرار رہا. اور اسلام جو ہے وہ اس اعتبار سے اگر کہیں تو جبر سے نہیں پھیلا, اسلام محبت سے پھیلا ہے, دعوت سے پھیلا ہے. اسلام کی تعلیمات جب قبول کی گئیں لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو انفرادی اعتبار سے یہ حکم آج بھی موجود ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جبری طور پر کسی کو مسلمان کرے. اور اگر کوئی شخص جبرن اور قہرن زبردستی اسلام لے بھی آتا ہے اور دل میں اسلام نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی قبول نہیں ہے. اسلام میں داخل ہونا اسی وقت کہلاتا ہے جب اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب پایا جائے. اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کر لیتا ہے اسلام لانے کا اور قلب سے تصدیق نہیں کرتا تو ایسے شخص کا اسلام اللہ کے ہاں معتبر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دنیا کو دکھانے کو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن دل میں اگر مسلمان نہیں ہے, دل میں ضروریات دین کا اقرار نہیں ہے, تصدیق نہیں ہے, تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو نہ اس اعتبار سے کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے کہ زبانی ہو اور قلبی طور پر نہ ہو, اور نہ اس بات کی اجازت ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام لانے پر انفرادی طور پر مجبور کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی تھی اور جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی اس وقت کیا خد و خال تھے اور ریاست کا نظام کیا تھا. بعض اوقات ہم آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی بات کی ایسی نفی کرتے ہیں کہ جس نفی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آج بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے, آپ کو مل جائیں گے کہ جو کفار کی محبت میں, کفار کی خوشامد میں, کفار کی چاہت میں اور لبرلزم کے نام پر یا کسی اور نام پر ایسی تشریحات کریں گے اسلام کی کہ اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک معنی میں نے بیان کیا کہ لا اکراہ فی الدین کا ایک معنی یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہمیں یہ حق نہیں کہ کسی کافر کو جبرن مسلمان کریں. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا ہوگا جب ریاست مدینہ قائم ہوئی اس وقت کیا اصول و ضوابط تھے. ایک تو ابتدائی زمانہ رہا جب آیات جہاد کا حکم نہیں تھا, لکم دینکم ولی دین کا حکم تھا, مسلمانوں نے اعراض برتا اور کفار کے مد مقابل نہیں آئے. جب جہاد کا حکم ہوا تو پھر بہت سارے ایسے احکام ہیں جو بدل گئے, جو پہلے نہ تھے, اور اس کے بعد پھر وہ احکام شروع ہو گئے. اس میں سے ایک حکم یہ تھا کہ جو جزیرہ عرب پر مشرکین رہتے تھے انہیں یہ کہا گیا کہ تمہیں لا محالہ اسلام قبول کرنا ہوگا. یعنی اگر وہ اس جزیرے پر رہنا چاہتے ہیں تو انہیں اسلام قبول کرنا ہوگا, کوئی اختیار نہیں دیا گیا. لیکن جو اہل کتاب رہتے تھے, نصارہ ہو گئے, یہود ہو گئے, انہیں یہ کہا گیا کہ یا تو تم جزیہ دو, اسلامی ریاست کے اندر تم رہتے ہو, اسلامی ریاست کا یہ ایک مالیاتی نظام ہے, اس مالیاتی نظام کے تحت تمہیں جزیہ دینا پڑے گا, یا پھر تم یہ کہ اسلام لے آؤ. اسلام لے آؤ گے تو جزیہ نہیں ہے. وہاں بھی تیسری بات تو موجود تھی کہ وہ ریاست چھوڑ کر جانا چاہتے تھے تو جا سکتے تھے. تو یہ دو باتیں وہاں کی گئیں. اور جب دین اسلام عرب سے نکلا اور سلطنتوں میں پھیلا اور جہاں مسلمانوں نے دیگر علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا اور سلطنت کی جو بنیادیں تھیں وہ پھیلنا شروع ہوئیں, تو پھر وہاں تمام ہی لوگوں کے سامنے تین چیزیں رکھی جاتی تھیں. نمبر ایک, جزیہ ادا کریں. نمبر دو, اسلام لے آئیں. نمبر تین, یا قتال کے لیے راضی ہو جائیں. ایسا نہیں تھا کہ پہلے مرحلے پر ہی یہ کہا جاتا ہو کہ خبردار اسلام لے کر آنا ہے, اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں ہے. بلکہ جزیہ دینا, اسلام لے کر آنا یا جنگ, یہ تین مختلف آپشن ان کے سامنے رہا کرتے تھے. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ ریاست مدینہ جب قائم ہوئی اس کی بنیادیں اس طریقے پر قائم ہوئی, اس طریقے سے دین کا جو نظام ہے وہ پھیلا, اسلامی جو سرحدیں ہیں جب ان کا پھیلاؤ ہوا تو وہاں کیا نظام رہا اور کفار کے ساتھ کیا معاملات رہے. اب آتے ہیں ایک اور جہت کی طرف. فی زمانہ جو اسلامی ممالک ہیں یہ خلافت کی بنیاد پر قائم نہیں ہے. یہ الگ الگ اسلامی ریاستیں ضرور قائم ہیں لیکن کہیں بھی ایسا شاذ و نادر ہوگا کہ کسی بھی ریاست کو خلافت والی ریاست کہا جائے, کیونکہ خلافت کی اپنی شرائط ہوتی ہیں اور خلافت کے تعلق سے مثال کے طور پہ ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ قرشی ہو, تو قرشی ہونا لازمی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ کو خلافت اسلامیہ کہا گیا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے پورا تفصیل کے ساتھ اس کا رد بیان فرمایا کہ اس میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی کہ جس سے اس کو خلافت اسلامیہ کہا جائے. تو بہت سارے امور وہ ہیں کہ جو خلافت کے ساتھ مختص ہوتے ہیں, خلافت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ امور لاحق ہوتے ہیں اور نہیں ہوتی تو کچھ امور ایسے ہیں جو لاحق نہیں ہوتے. آج جو اسلامی ریاستیں دنیا میں کہیں بھی قائم ہوں, وہ شرق میں ہو, غرب میں ہو, عرب میں ہو یا عجم میں ہو, ان کا ایک اپنا نظام ہے. تو ان ریاستوں کے اندر بھی کفار کے اوپر جبر نہیں کیا جاتا. ان ریاستوں کے لاز, ان ریاستوں کے جو قوانین ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ تمہیں لا محالہ اسلام لانا پڑے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. تمام کے تمام ریاستیں جو ہیں اپنے اندر رہنے والے کفار کو, خواہ وہ مشرکین ہوں, اہل کتاب ہوں یا کسی اور قسم کے کفار ہوں, ان کفار کو ان کی جو زندگی ہے وہ گزارنے کا حق دیتی ہے اور ان کی زندگی جو گزارنے کے طریقے ہیں اس پر روک ٹوک نہیں کرتی اور وہ اپنے نظام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ تیسری جہت بھی ہے. اس تیسرے جہت کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا اور یہ نہیں کہ جناب آدھی بات لے کے جو ہے وہ دین کی تشریحات کرنا شروع کر دی جائے. ایک اور بات یہ ہے کہ ایک ہے اسلام کے لیے جبر کرنا اور اس کی ایک جہت یہ ہے کہ جو اسلام لے آیا ہے اس کا مسلمان رہنا ضروری ہے. اب مسلمان ہونے کے بعد یہ حق نہیں ہے کہ وہ کفر کی طرف پھر جائے. تو اب اگر کوئی شخص کفر کی طرف پھرتا ہے اسلام لانے کے بعد تو پھر جو اسلامی قوانین ہیں اس شخص کے لیے دیگر کفار کے مقابلے میں اور ہوں گے, دیگر کفار کے مقابلے میں جدا گانا ہوں گے. جس طریقے سے جرائم بہت سارے ہوتے ہیں اور جب لوگ جرائم کرتے ہیں تو انہیں مختلف طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں, لیکن جب کوئی شخص ریاست کے ساتھ غداری کرتا ہے تو پھر اس جرم کی عام سزا نہیں ہوتی, اس جرم کی جو اعلیٰ سے اعلیٰ سزا ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے. تو اسلام سے پھر کر کوئی اور دین اپنا لینے والا یا اسلام کی تعلیمات سے منحرف ہو کر دہریہ ہو جانے والا یا مادہ پرست ہو جانے والا ایسا جو شخص ہے وہ عام کفار کے زمرے میں نہیں آتا اور ایسا شخص مرتد کہلاتا ہے. پھر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو کس انداز میں وہ ڈیل کرے گی, اس کے پورے کے پورے قوانین موجود ہیں. اور ایک عام مسلمان کے لیے کیا قوانین ہیں سوسائٹی کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے, کہ عام مسلمان جو ہے جو عام کفار ہیں ان کے ساتھ لین دین کر سکتا ہے, خرید و فروخت کر سکتا ہے, جائز ہے, شریعت نے کوئی منع نہیں کیا. لیکن وہ شخص کے جو اسلام لا کے مرتد ہو گیا, اسلام سے پھر گیا, ایک عام مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ لین دین کرے, اس کے ساتھ خرید و فروخت کرے, اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا سماجی برتاؤ رکھے دیگر کفار کے مقابلے میں. اور اس یہ جو کافر ہے ان کے جو قوانین ہیں وہ مختلف ہوں گے. تو ہم نے آج اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ لا اکراہ فی الدین کا معنی کیا ہے, اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین اسلام کے اندر دین اسلام کا جو پھیلاؤ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جو صوفیہ اکرام کے تعلیمات سے پھیلا ہے. اولیاء اکرام آ کر بیٹھ جاتے تھے اور آ کر بیٹھ کے لوگوں کی رشد اور ہدایت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے, لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے, لوگوں کا دل بدلتا تھا, دل بدلنے کے ساتھ جو ہے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. ہندوستان کی مثال ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک بندے شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ تشریف لاتے ہیں اور اس ایک ہستی کے ذریعے لاکھوں لاکھ جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ چلتے جائیے، دنیا کے نہ جانے کتنے ایسے ممالک ہوں گے کہ جہاں پر اولیاء اللہ پہنچے، اہل اللہ پہنچے، اور انہوں نے پہنچ کر لوگوں کو اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے مسلمان کیا۔ یہ ایک جہت ہے جو انفرادی حیثیت سے ایک مسلمان جہاں بھی رہتا ہے، اگر وہ کفار کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا ہے اس نظریے سے کہ وہ قریب آئیں گے، دین اسلام کو سمجھیں گے، دین اسلام کو جانیں گے اور اسلام لے کر آئیں گے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اس بات کی تو اعلیٰ درجے کی ترغیب موجود ہے کہ جب عام جو ممنوعات ہیں ان کے حوالے سے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے فضائل موجود ہیں، تو کسی کو اسلام کے قریب لانے اور مسلمان کرنے کے جو فضائل ہوں سب سے بڑھ کر ہوں گے امر بالمعروف کے تعلق سے۔ تو لیکن دوسری طرف جو ہے بات جب ریاست کی ہوتی ہے کہ ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ایک پہ جدا گانا نظام ہوتا ہے، وہ ایک جدا گانا علمی بحث ہوتی ہے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان دو الگ الگ چیزوں کو جدا گانا انداز میں دیکھنا چاہیے۔ اور پھر ریاست کے تعلق سے بھی آج کی جو ریاستیں ہیں اس کا نظام کیا ہے، میں بیان کر چکا خلافت کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، اور جب ریاست مدینہ قائم ہوئی اس ریاست کی بنیاد کیا تھی اور اس زمانے میں کیا احکامات بیان کیے گئے اور کن احکامات پر عمل کیا گیا، اس چیز کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ ایک مختصر سے خاکے میں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ ریاست، خلافت، عام ریاستیں اور ایک عام جو مسلمان ہیں اس کے حوالے سے کیا کیا احکام ہو سکتے ہیں۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بیان کیا گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ اگلے حصے میں فرمایا گیا قد تبین الرشد من الغی، کہ رشد یعنی ایمان اور غی معنی کفر، کفر اور ایمان واضح ہو چکا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے کوئی مخفی چیز نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ہدایت بنا کر بھیجا۔ آپ وہ سورج ہیں کہ جب آپ بلند ہوتے ہیں مہتاب کی طرح چمکتے ہیں تو ایمان اور کفر کا جو معنی ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو ایمان اور کفر جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے یہ پتا ہے، کفر کیا ہے یہ پتا ہے۔ تو لہذا کفر سے دور رہنا ہے اور ایمان کو تھامے رکھنا ہے، یہاں اس بات کی تاکید بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب ایمان کو کس طریقے سے تھامنا ہے کہ جو شیطان ہے اس کی جو تعلیمات ہیں اس کا انکار کرنا ہے، شیطان کی تعلیمات کا انکار کرنا ضروری ہے۔ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر ذرا اس فلسفے پر غور کیجئے، جو کلمہ ہمارا ہے وہ کلمہ نفی سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اللہ تعالی کے۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ میں بھی پہلے نفی بیان ہوئی ہے، انکار بیان ہوا ہے کہ جو شیطانی تعلیمات ہیں وہ غلط ہیں، وہ حق پر نہیں ہیں، وہ باطل ہیں۔ اور وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت، کہ جو انکار کرتا ہے طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ پتہ ہی چلا کہ اسلام کے اندر انکار کی ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اتنی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ انکار ہمارے ایمان کا حصہ ہے، انکار ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہم یعنی کوئی شخص اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے، دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ براءت ظاہر کرے۔ اگر وہ بت پرست ہے تو اس بات سے براءت ظاہر کرے کہ میں ان کو معبود نہیں سمجھتا۔ اگر وہ نصرانی ہے تو اس بات سے براءت ظاہر کرے کہ آج سے پہلے جو میرا عقیدہ رہا تثلیث کا یا تین خداؤں کا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہ ماننے کا، میں اسے براءت ظاہر کرتا ہوں۔ اگر وہ یہودی ہے، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے سابقہ دین سے براءت ظاہر کرے گا۔ اگر کوئی دہریا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ اپنے سابقہ عقیدے سے براءت ظاہر کرے گا، پہلے انکار کرے گا اس بات سے، یعنی اس انداز میں انکار کرے گا کہ میں ان پر یقین نہیں رکھتا، میں ان کو برا سمجھتا ہوں، میں ان سے بری ہوں، تو یہ جو انکار ہے یہ ہمارے عقیدے کا پہلا جز ہے کہ ہم اللہ کے سوا ہر معبود باطل کا انکار کرتے ہیں، ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی برحق سمجھتے ہیں، اور جو نبی نہ ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب کہ آج کے دور میں قادیانی اگر دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، ہم انکار کریں گے، کیسے نبی ہو سکتا ہے، جھوٹا نبی ہے وہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو ایمان باللہ ہو، ایمان بالرسول ہو، ایمان ذریات دین کے تعلق سے ہو، جو انکار ہے وہ ایک بڑا ہی اہم جز ہے عقیدے کا۔ تو فرمایا گیا کہ جو انکار کرے طاغوت کی تعلیمات کا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، فقد استمسک، تو اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک ایسی رسی کو کہ جس میں گرہ لگی ہوئی ہے، اب اس رسی نے کھلا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں، جو پہلا حصہ ہے وہ ایک اصول پر مبنی ہے قرآن کریم فرقان حمید کے، کچھ کلمات اتنے مطلب کہ مختصر ہوتے ہیں کہ دو یا تین الفاظ پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن ان کا معنی اور مفہوم جو ہے بڑا وسیع ہوتا ہے، جیسے لا اکراہ فی الدین ہو گیا، تو اکراہ کا معنی ہے زبردستی، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو زبردستی کا جو پہلو ہے وہ آیا کہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، تو ہمیں تو کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی کسی کو جو ہے وہ گھسیٹ کر لا رہا ہو نماز پڑھنے کے لیے، گھسیٹ کر لا رہا ہو زکات دینے کے لیے، ڈنڈے برسا رہا ہو کہ تم حج کرنے جاؤ، اس طرح کی زبردستی کہیں نہیں پائی جاتی۔ لیکن اس زبردستی کے بھی مختلف مرتبے ہیں، ہاں جی ہاں، کچھ مرتبے ہیں۔ مثال کے طور پر زبردستی مختلف چیزوں میں ہوتی ہے، تو اسلام کی تعلیمات میں بھی اس کی گنجائش موجود ہے، کچھ چیزیں ہیں ایسی، مثال کے طور پر کوئی باپ ہے تو باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نماز سکھائے، جب بلوغت کے قریب آئے تو اس کو زبردستی نماز پڑھنے کے لیے تیار کرے، جب بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس کو اکسا کر جو ہے وہ روزے رکھوائے، نہیں رکھتا تب بھی اس پر رکھوائے، تو یہاں باپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب باپ جو ہے اس کو اس بات پہ اختیار ہی نہیں ہے کہ بچوں کا نماز کا کہے، یا اس کو انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئے، نہیں، باپ کی یہاں ذمہ داری بنتی ہے، باپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا یہ حق ادا کرے۔ ایک شوہر ہے، وہ شوہر اپنی بیوی کو حیا کی تعلیم دے گا، اپنی بیوی کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کی بیوی جا کے کوٹھے میں ڈانس کرنا چاہتی ہے، تو دین اسلام شوہر کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو روکے، اس کو منع کرے، اس پر زبردستی کرے کہ ایسا کام وہ نہ کرے۔ اب اگر یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ جبر ہے، یہ اکراہ ہے، تو جناب ایسی کھلی چھٹی کہاں ہوتی ہے؟ مطلب کہ آپ ایک چھوٹی سی کمپنی کھولتے ہیں، چھوٹا سا دفتر کھولتے ہیں، اس کے اندر اتنے سارے قوانین آپ کیا جاتے ہیں کہ جناب لیٹ نہیں آنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ یہ سوسائٹی کی جب بنیاد رکھی گئی ہے، ایک ایسی سوسائٹی کی جس کے اندر برائیاں نہ ہوں، اس کی روک تھام کا کوئی تو طریقہ ہوتا ہے۔ ہر ریاست کے اندر تھانے موجود ہوتے ہیں، ہر ریاست کے اندر قاضی اور جج موجود ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ جو انفرادی طور پر بھی ایک دوسرے پر عائد ہوتی ہیں، ہر ایک پر عائد نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی عورت برائی کر رہی ہے تو کسی عام آدمی کو حق نہیں ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے یوں الگ کرے، یہ بائی فورس الگ کرنا کہلائے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کو بائی فورس کرنے کا اختیار ہوگا، اس کے محارم ہو گئے، باپ ہو گیا، اس کے بھائی ہو گئے، شوہر ہو گیا، ہر آدمی کو اختیار نہیں ہوگا۔ بچے کی جو تربیت ہے، بچے پر زبردستی کرنا ہے، ہر آدمی کو اختیار نہیں ہوگا، باپ کو اختیار ہوگا، اس کے ٹیچر کو ایک حد تک اختیار ہوگا کہ بچے کو ہلکی پھلکی سزا دے کر جو ہے وہ غلطیوں سے دور کرے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا ایک خاص معنی ہے، ایک خاص پس منظر ہے، اس ایک لفظ کو لے کے کسی کے ذہن میں یہ فطور نہ آئے کہ جناب جہاں چاہے اس لفظ کو فٹ کر دیا جائے اور جہاں چاہے اس لفظ کو استعمال کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ مختلف مراتب ہیں، مختلف جہتیں ہیں، مختلف حیثیتیں ہیں، ہر شخص کا مختلف کردار ہے، ہر شخص کی مختلف ذمہ داریاں ہیں. حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کلکم رائن کلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک مسئول ہے، ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کا نگہبان ہے. اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اس کے ماتحت جو افراد آتے ہیں ان کے حوالے سے اس سے پوچھا جائے گا، لیکن ہر شخص ہر چیز کا ذمہ دار نہیں ہے. معاشرے کے اندر حدود ہوتی ہیں، ایک محدود ذمہ داریاں ہوتی ہیں. باپ کی ذمہ داری بحیثیت باپ اپنے اولاد تک محدود ہے، ٹیچر کی ذمہ داری بحیثیت ٹیچر اپنے شاگردوں تک محدود ہے، شوہر کی ذمہ داری بحیثیت شوہر اپنی بیوی تک محدود ہے، اولاد کی ذمہ داری بحیثیت اولاد اپنے والدین تک محدود ہے. تو یوں ہر ایک کی ذمہ داریاں محدود محدود سطح پر موجود ہیں، اور اس محدود سطح پر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ان پر ضروری ہے. ان ذمہ داریوں پر دنیا میں بھی باز پرس ہو سکتی ہے، قیامت میں بھی باز پرس ہونی ہے، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہاں پر آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کفار کے تعلق سے جو بھی باتیں بیان ہوئی، یہ ایک سوسائٹی اور ایک معاشرت کے تعلق سے ہے. اس طریقے سے رہنا ہے، اس طریقے سے ان کے اپنے ارادے اور اختیار پر مبنی ہے کوئی اسلام لاتے یا نہیں لاتے. لیکن ایک بات تو طے ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام حق ہے، اسلام ہی کے ذریعے آخرت میں نجات ملنی ہے، اور جو اسلام نہیں لائے گا آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. سارے کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو کفر ہے ایسا گناہ ہے اس کی معافی نہیں ہے. جان جو ہے وہ نکلنے سے پہلے تک اگر توبہ کر لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے، تو اس کو نجات ملے گی. اگر سزائیں ہیں تو وہ پا کر جنت میں جائے گا، لیکن جو کفار ہیں وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے. ان کے لیے قرآن مجید نے دائمی 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 ہلاکت اور دائمی اخروی سزا جو ہے وہ بیان فرما دی ہے. یہ بات بھی ہمارے مدنظر رہنا چاہیے کہ وہ الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہیں. اتنی محبت اور اتنی جو ہے الفت نہ ہو کہ ہم دونوں کو ایک سمجھنا شروع کر دیں. اسی لیے اس آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں اسلام اور کفر کے الگ ہونے کو بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا قد تبین الرشد من الغی، اسلام الگ ہے اور کفر الگ ہے، دونوں کی پہچان ضروری ہے، اور پہچان کر کے ہی زندگی میں کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے اس دنیا میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالعافیت فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں.